بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة تحریم کی آیت ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم اپنے کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہے، جس پہ شدید اور مضبوط فرشتے متعین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں. جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں. یہاں ان آیات سے، اس آیت سے بہت بخوبی واضح ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا اور اپنے اہل کو، تو یہ فرض ہے، اس کی پوری کوشش ہمیں کرنی ہے. اور کلام پاک میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پہ آیا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہے حقوق. اصل میں یہ جو ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، تو اپنے نفس کا حق ہے کہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، اپنے اہل کا حق ہے. تو یہ حقوق کی ایک بڑا حصہ ہے. کل عرض کیا تھا کچھ حقوق اللہ کے بارے میں، کہ حقوق اللہ کے دو عناصر، ایک شکر، شکر حق ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں، اور ایک توحید، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اپنے امور ان کے سپرد کر دیں، یہ سمجھیں ان کو کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو حقوق اللہ میں یہ دو چیزیں ہیں جو باطنی اعمال میں سے، اور باقی تو حقوق اللہ سب بہت سے ظاہری ہیں، نماز پڑھنا اور روزے رکھنا. اب آج جو ہے ارادہ ہو رہا ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں. تو حقوق العباد میں تو شریعت نے تفصیل سے حقوق متعین کر دیا، بھائی کا کیا حق، ماں کا کیا حق، باپ کا کیا حق، بیٹے کا کیا حق، شوہر کا کیا حق، بیوی کا کیا حق، سب سارے حقوق متعین ہیں. لیکن آج کل کچھ علم کی کمی ایسی ہو گئی ہے، بظاہر علم ہے لیکن حقیقت میں علم نہیں ہے، پوچھیے آپ کسی سے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو. تو اس لیے حقوق کے بارے میں یہ کتاب نور ہدایت میں ہی یہ مضمون ہے، اسی سے پڑھتے تھے. وہ اصل میں بہشتی زیور کا ہی مضمون ہے، بہشتی زیور میں حقوق کی تفصیل دی ہوئی ہے. اب بہشتی زیور کتاب میں جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق کی تفصیل دی ہے، اس میں شروع کہاں سے کیا ہے؟ جانوروں کے حقوق، یہ تو ہیومن رائٹس تک پہنچے لیکن بہشتی زیور میں سب سے پہلے جانوروں کے حقوق ہیں. لیکن ہم خود اپنے دین کو نہیں جانتے، ہم خود اپنے دین سے واقف نہیں. اب جانوروں کے حقوق میں ابھی تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ اگر وقت ہوا، جانوروں کے حقوق میں ایک حق جانور کا حق امام احمد رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو جانور اپنے کام کے ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور پر اہتمام کرے. یہ تو ایک جانور کا حق ہے, جو آپ کے کام میں جو جانور ہے اس کا یہ حق ہے. تو یہی حق انسانوں کو دے دیتے ہیں. شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کو یہ حق دے. کہ جو جانور اپنے کام کے ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور پر اہتمام کرے, یہ ہمارے ذمے ہے, چاہے وہ جانور ہو آدمی تو اس سے بڑھ کر ہے. اب اگر کسی آدمی کا حق ادا کرنا ہے تو آدمی کی ایک حیثیت جانور کی تو ہے, پہلے جان والا تو ہے, اس کے جاندار ہے, تو وہ حق تو ادا کرنا ہوگا اس کا. تو یہ حق سب کا ہو گیا. جیسے انسان کے حقوق ہیں, محض آدمی ہونے کی وجہ سے گو وہ مسلمان بھی نہ ہو اس کے کئی حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مصیبت اور فاقہ اور مرض میں مبتلا دیکھے اس کی مدد کر دے, کھانا پانی دے دے, اس کا حق ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, علاج معالجہ کر دے. اور اب مسلمان کے حقوق اس سے بڑھ کر ہیں. مسلمان کے حقوق میں جانور اور آدمی کے حقوق تو شامل ہی ہیں, یہ نہ سمجھو کہ وہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں. مسلمان کے حقوق ہوئے تو جانور کے جو حقوق ہیں وہ بھی تو ہیں ہی نا اس کے, اور آدمی کے جو حقوق ہیں وہ بھی تو ہیں نا, پھر مزید مسلمان کے حقوق ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں 40 حقوق لکھے مسلمان کے, مسلمان پر. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان پر مسلمان کے حقوق لکھے ہیں. جو پہلا حق تحریر فرمایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت میں, دادا کیجیے, وہ یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی پسند نہ کرے. یہ اخلاق کی ایک جڑ ہے, اس کو خوب پیدا کرنا چاہیے. یہ تو آدمی تو عام مسلمان, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے ساتھ کام کرنے والا ہو, اس کا یہ حق ہے. اس بات کو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تذکرہ کر رہا تھا. میں جان بوجھ کے تذکرہ ان کا بار بار کرتا ہوں, کس لیے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں, خود اپنے کو شرم دلانے کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. کیونکہ یہ اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ میں اس چیز کا بیان کروں جس کی مجھے ضرورت ہے, اور یہی کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ. حکیم الامت کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اپنے نفس کو شرم دلاؤ. اخلاق اور حقوق, حضرت عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی سمجھتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد عورتیں ملنے بہت سی آئی تھیں, تو آپا یعنی حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والے اہلیہ, انہوں نے سب کو بتایا کہ 60-63 سال کی شادی شدہ زندگی تھی. 60-63 سال کی شادی شدہ زندگی میں آپا نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خود بھی شرم آئے, شرم کرنی چاہیے. ہم آدمی ہیں یا جانور, یہ اخلاق ان کے تھے. 60 سالہ شادی شدہ زندگی اور کبھی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. عورتوں کو بھی سبق لینا چاہیے. یہاں تو عورتیں ہی بدزبانی کر دیتی ہیں شوہر پہ, غصہ دکھا دیتی ہیں, منہ پھلا لیتی ہیں, یہاں شوہر ہو کر یہ حال. اور یہی نہیں, پھر فرمایا کہ اتنی لمبی شادی شدہ زندگی میں 60 سال کے قریب کی مدت ہے, کبھی حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو کسی کام کو نہیں کہا. یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے اور بھوک لگی ہوتی تو یوں نہیں کہتے ازواج مطہرات میں سے کسی کو کہ کھانا لاؤ, یہ حاکمانہ انداز ہے. فرماتے کیا کچھ کھانے کو ہے, یہی اہل اللہ کا یہ حال ہے. یہ ہے اخلاق, یہ ہے حقوق. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خود مجھے شرم آئے, میں کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں. کاش اب شرم آ جائے. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس وجہ سے آ گیا کہ ان کا ایک شعر ہے اس بارے میں. وہ اسی بات کو جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ مسلمان پر مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی پسند نہ کرے. حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ اس کو شعر میں یوں فرماتے ہیں, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا, کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. اگر کسی آدمی کے حق میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو حقوق مالیہ کو تو ادا کرے یا معاف کرائے. مثلا کسی کا قرض رہ گیا تھا یا کسی کی خیانت وغیرہ کی تھی تو اس کو ادا کرے یا جا کے معاف کرائے اگر دے نہیں سکتا, اور حقوق غیر مالیہ کو بس معاف کرا دے, اس کا تو بدلہ ہو ہی نہیں سکتا. مثلا غیبت وغیرہ کی تھی یا کسی کو مارا ڈانٹا تھا تو صرف معافی کرانا پڑے گا, کچھ پیسے تو نہیں دینے اس کے. اگر کسی وجہ سے حقداروں سے معافی نہیں کرا سکتا نہ مالی حق ادا کر سکتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے. عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کو رضامند کر کے معاف کروا دے. اب اللہ والا بن جائے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کروا دے اس کے حقوق جو پامال ہو گئے. لیکن جب تک زندہ ہے کوشش میں رہے کہ کسی طریقے سے حقوق ادا ہوں. اگر اس کے بعد بھی جب موقع ادا کرنے کا یا معاف کرانے کا ہو اس وقت اس میں بے پرواہی نہ کرے, اور جو حقوق خود اس کے اور اس کے اوروں کے ذمے رہ گئے ہوں, میرے حقوق رہ گئے دوسروں کے ذمے, جن سے امید وصول کی ہو نرمی کے ساتھ ان سے وصول کرے, اور جن سے امید نہ ہو یا وہ حقوق قابل وصول نہ ہوں جیسے غیبت وغیرہ تو کیا کرے. سو قیامت میں ان کے عوض نیکیاں ملنے کی امید ہے, اس لیے معاف کر دیا کر دیں, اس کا ثواب بہت ہے. اس لیے بالکل معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے, خاص کر جب کوئی شخص منت خوشامد کر کے معافی چاہے تو فوراً ہی معاف کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص معافی مانگے, اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معافی مانگتا تو اور اینٹ گئے, رشتے داروں میں بہت ہوتا ہے, معافی مانگنے آیا تو اور اینٹ گئے. معافی مانگنے آ گیا تو اس کو کہو ارے بھائی معافی مانگنے کی کیا بات ہے, تم قصوروار ہو تو ہم بھی تو قصوروار ہیں, کہ گلے مل لیا قصہ ختم. یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ شب برات آ رہی ہے. شب برات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, اور مغفرت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بنی کلب کے بھیڑوں کے بال کے برابر لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے, سب کو ہی معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن بس یہ چند لوگ ہیں جن میں ایک مشرک, ایک کینہ رکھنے والا, اور بعض احادیث سے اور بھی لوگوں کو جمع کیا ہے. اس میں شراب پینے والا, ٹکنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا, اور رشتے ناطے توڑنے والا وغیرہ بھی ہے. لیکن کینہ کا تو ہر جگہ ہے کہ کینہ رکھنے والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے. تو اس کو صاف کر لینا چاہیے. اب حقوق العباد کے اصول لکھے ہوئے اس کتاب میں جو نور ہدایت سے پڑھ رہا ہوں, حسب ذیل آیت کریمہ سے جو ابھی پڑھی گئی. حقوق العباد کا پہلا بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے, یعنی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورا پورا چلا جائے, تبھی تو دوزخ کی آگ سے بچے گا, یعنی گناہ بالکل نہ ہو, اور گھر والوں کو بھی اسی راہ پہ لگایا جائے. اور حقوق العباد میں یہ سب سے اہم اور مقدم حق ہے جو اس قرآن کی آیت میں ہے, یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا, یہ اپنے نفس کا اور اپنے گھر والوں کا سب سے مقدم حق ہے, فرض عین ہے. اب جتنے بھی حقوق العباد ہوں گے ان کی حدود اس آیت کریمہ سے معلوم, یہ حدود کو متعین کرنے والی آیت ہے. اور یہ حقوق کا پہلا بنیادی اصول ہے. اس اصول کے تحت تعلقات نبھانے کے لیے یا کسی کی دل شکنی کے خیال سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہرگز نہ کرے اور نہ اپنے اہل و عیال کو کرنے دے. کہ بھائی ہم کیا کریں, حقوق ادا کرنے, اس لیے گناہ کر لو, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ پہلی شرط یہ ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو تو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, یہ تو فرض عین ہے, اس میں تو گڑبڑ کوئی کر ہی نہیں سکتا. رشتہ دار کہے کہ بھائی شادی میں آؤ اور شادی میں اس کی ہو رہی ہے خرافات, کیا کریں گے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, ٹھیک ہے ہم آپ کو مبارکباد بھی دیں گے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, دعائیں بھی کریں گے, لیکن ہم گناہ میں شرکت نہیں کر سکتے, کیونکہ اصول ہی یہی ہے. اسی لیے فرمایا اس اصول کے تحت تعلقات نبھانے کے لیے یا کسی کی دل شکنی کے خیال سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہرگز نہ خود کرے نہ اپنے اہل و عیال کو کرنے دے, حتیٰ کہ والدین کی فرما برداری, جس کی اسلام میں اس قدر تاکید اور جس کے خلاف کرنے پر شدید وعید ہے, اس کی بھی یہی حد ہے کہ اگر وہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے. کیونکہ قو انفسکم و اہلیکم نارا سب چیزوں کے اوپر ہے, تو والدین بھی اگر کہیں کہ گناہ کرو, جائز نہیں ان کی اطاعت, اس میں حرام ہے گناہ میں اطاعت. یہ تو ایک اصول ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو تو بہرحال ہمیں بچانا ہے, تو تمام دوسرے حقوق کی یہ حدود ہے, یہ حد ہے بس. اگر تم یہ کہو گے کہ رشتہ داری نبھاؤ اور اس کی وجہ سے میں دوزخ میں چلا جاؤں یا میرے اہل, یہ نہیں کر سکتے. اور اصول نمبر دو, حقوق کا دوسرا بنیادی اصول حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت کی قدر ہوتا ہے, جتنا جو قریب اس کا اتنا حق زیادہ. یہ ہے اصول. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ خیر الارشاد کے حقوق العباد میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنا قریبی اور خصوصی تعلق رکھتا ہو اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا. اس اصول کی بنا پر انسانوں کے حقوق جانوروں سے زیادہ ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کا حق اور بھی بڑھ جائے گا, اور دوستوں رشتہ داروں کا حق عام مسلمانوں کے حقوق کے علاوہ مزید ہوگا. ایک مسلمان کے لیے ایک اور بہت بڑی چیز سوچنے کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قریبی اور خصوصی تعلق والی ذات کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے زیادہ قریبی اور خصوصی تعلق مسلمان کو کسی سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے حقوق العباد میں سب سے زیادہ اور تمام احباب و اقارب سے زیادہ حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہ مسلمان, کوئی مسلمان کتنا ہی گھٹیا کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اس سے پوچھ یہی کہے گا کہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سے بھی پوچھ لیجیے, مسلمان کی شان ہی نہیں. جب یہ تعلق خاص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کا حق سب سے زیادہ ہوا. اور ان کا حق یہ ہے کہ تمام امور زندگی میں ان کی اتباع کی جائے, سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی تعظیم کی جائے. تین حق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اصول نمبر تین, حقوق واجبہ کو ادا نہ کیا تو گنہگار ہوگا. دوسرے احسانات نافلہ سے حقوق واجبہ کی تلافی نہیں ہوگی بلکہ توبہ کرنی پڑے گی اور معاف کروانا پڑے گا. مثلا جو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, والدین کی تعظیم ان کا سب سے بڑا حق ہے. اگر وہ مالدار ہیں تو بس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے, والدین کی تعظیم, یہی ان کا اصل بڑا حق ہے, حق واجب میں. تو اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, نعوذ باللہ, اگر تعظیم نہیں کرتا, ان کی عظمت ہونی چاہیے, جب بول رہا ہے تو لہجے سے عظمت ظاہر ہونی چاہیے, اگر ساتھ بیٹھ رہا ہے تو بیٹھنے میں نیچے کرے اپنے آپ کو, بیٹھنے میں چل رہا ہے تو چلنے میں آدھا قدم کم سے کم پیچھے رکھے, یہ سب تعظیم کی چیزیں ہیں جو بالکل فرض ہیں. نرم لہجہ اختیار کریں, سب تعظیم سے متعلق. اگر کوئی شخص والدین کی تعظیم نہیں کرتا لیکن ان کو خوب پیسے دیتا ہے, ہدایہ لا کے دیتا ہے, ہاتھ پیر دباتا ہے, یہ حقوق واجبہ حقوق واجبہ ہیں ہی نہیں, یہ خدمت نافلہ ہے, تو خدمت نافلہ سے تلافی نہیں ہو سکتی حق واجب کی. حق واجب فوت ہوا ہے تو اس کو یا تو ادا کرو اور اس کی تلافی کے لیے معافی تلافی کرو, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اچھی طرح سمجھ لیں اس کو. اصول تو یہ تین اصول ہو گئے. ایک اصول کیا تھا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچانا, یہ حدود کو متعین کرتا ہے. دوسرا ہے کہ جتنا قریب اتنا اس کا حق زیادہ, یہ دوسرا حق ہے, دوسرا اصول ہے. تیسرا یہ کہ حقوق واجبہ کو ادا نہ کرنے سے گناہ ہوگا اور نافلہ سے تلافی نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص فرض نماز نہ پڑھے اور نفلوں پہ نفلے پڑھ رہا ہے, کیا ہے, کیا فتویٰ ہے اس کے بارے میں؟ پھر اس کی نفلیں قبول ہی نہیں ہوں گی, اس کی نفلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فرض نماز پڑھتا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو حق واجب ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے. والدین کی تعظیم حق واجب ہے ان کا, تعظیم اس حد تک کہ ان کے سامنے ڈھیلے بن کر رہو, نیچے ہو کے رہو, نرمی سے رہو, یہ سب تعظیم والی بات ہے. اور ایک چوتھا اصول ہے کہ حقوق مختلف حیثیتوں سے جمع ہوتے ہیں, اس صورت میں ان تمام حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے. مثلا ایک پڑوسی کے حق, پڑوسی کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ہیں, لیکن اس کے حقوق ایک انسان, اور اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کی حیثیت سے بھی ہوں گے. اگر وہ بوڑھا ہے یا بیمار ہے تو بوڑھا یا بیمار ہونے کی وجہ سے بھی حقوق ہوتے ہیں, یہ سب حقوق ادا کرنا ضروری ہے. صرف پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرنے سے کام نہیں بنے گا. اسی لیے اگر کوئی بہشتی زیور میں حقوق کی تفصیل میں سے صرف پڑوسی کے حقوق ادا کرے گا تو اس کا حق ادا نہ ہوگا, کیونکہ بھائی جانور والا حق نہ نہیں ادا کرتا, بھوکا مر رہا اس کی پرواہ نہیں کرتا, جو ایک انسان کا حق ہے. اسی طرح اب یہ بات ایک بڑی ہی نازک بھی ہے اور سننے کی ہے, اسی طرح اگر کوئی عورت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے, جو بہت رواج ہے. اب اصل میں شریعت کا حکم تو یہ ہے, سمجھ لیجئے کہ شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کو ایک ایسا الگ گھر دے جس میں شوہر کے کسی رشتہ دار کا کوئی دخل نہ ہو. دیکھ لیجئے بشتی زیور آپ اٹھا, الگ گھر دینا الا یہ کہ وہ خود ہی راضی ہو جائے کسی وجہ سے, ایسا مگر ایسا نادر ہے بہت. اس کے بارے میں ہے کہ اس طرح اگر کوئی عورت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے اور ساس ساتھ ہے تو ساس کی حیثیت سے تو اس کا حق صرف تعظیم کا, یہاں ساس کے حقوق کی بات ہو رہی. ساس کا حق یہ ہے کہ بہو اس کی تعظیم کرے, بے ادبی نہیں کر سکتی, بیٹی وہ شوہر کی ماں ہے. اگر کوئی عورت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے اور ساس ساتھ ہے تو ساس کی حیثیت سے تو ساس کا حق صرف تعظیم کا ہے اور ساس کو بہو کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں. لیکن اس کا حق ایک انسان کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, اور ایک ساتھ رہنے والے کی حیثیت سے, اور اگر وہ بوڑھی ہے یا مریض یا معذور ہے تو بوڑھی مریض اور معذور ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے حقوق ہوں گے. اس کو نہیں سمجھتی عورتیں کہ اگر کوئی بوڑھی عورت ساتھ ہے, چاہے وہ ساسی ہو لیکن اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے, آدمی ہونے کی وجہ سے, انسان ہونے کی وجہ سے بھی تو اس کے حقوق ہیں, وہ حقوق تو دینا پڑے گا. ساس کی حیثیت سے تو بس اتنا حق ہے کہ اس کی تعظیم کرو. دیکھیے ہے نا باریک بات, تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے یہ اصول جب یاد رہیں گے تو حقوق کے ادا کرنے میں آسانی ہوگی. اگر یہ سب حقوق ادا نہ ہوں گے تو گناہگار ہوگا بندہ. اب تفصیلی حقوق پہ آ جائیں. یہ تو اصول ہو گئے چار. حیوانات کے حقوق, حیوانات کے حقوق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے چار لکھے. نمبر ایک, جس جانور سے کوئی فائدہ متعلق نہ ہو اس کو مقید نہ کرے. سمجھ لیجیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں اس جانور سے, ہم کیوں اس کو بند کر کے رکھ رہے ہیں, کیا فائدہ, اس کا حق ہے کہ اس کو آزاد کرو, جانور کا حق ہے. اور نمبر دو, جو جانور کھانے کے قابل ہیں ان کو بھی محض دل بہلانے کے طور پر قتل نہ کرے. نمبر تین, جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کو پورا کرے, ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے, ان کو حد سے زیادہ نہ مارے. اور نمبر چار, جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا بوجہ موذی ہونے کے قتل کرنا ہو, تیز اوزار سے جلدی کام تمام کر دیں، اس کو تڑپاوے نہیں، بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ لے. یہ ہے جانور کے حقوق. دیکھیں نمبر تین یہی ہے کہ جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کو پورا اہتمام کرے. اب انسان کے حقوق. بعض حقوق صرف آدمی ہونے کی وجہ سے گو وہ مسلمان نہ ہو، وہ یہ ہیں. حکیم الامت نے اس میں بھی چار حقوق لکھے. نمبر ایک، بے خطا کسی کو جان و مال کی تکلیف نہ دے، یہ ہر انسان کا حق ہے. نمبر دو، بلا وجہ شرعی کسی کے ساتھ بد زبانی نہ کرے. نمبر تین، اگر کسی کو مصیبت، فاقہ یا مرض میں مبتلا دیکھے اس کی مدد کرے، کھانا پانی دے دے، علاج معالجہ کر دے. اور نمبر چار، جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرے. یہاں پھر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کے یہ حقوق جو اوپر بیان کیے گئے ابھی، یہ ان حقوق کے علاوہ ہیں جو حیوانات ہونے کی وجہ سے. یعنی انسان کے حقوق اسی وقت ادا ہوں گے جب اس کو حیوانات کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور اوپر دیے ہوئے انسانی حقوق. مثلا جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورے طور سے اہتمام کرے، ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے، تو یہ حق انسان کا بھی ہے. تو کم سے کم بیوی کے معاملے میں تو خیال رکھو. پھر عام مسلمانوں کے حقوق، یہ بہت سارے ہیں. نمبر ایک، مسلمانوں کی خطا کو معاف کرے، کینہ نہ رکھے. شب برات سے متعلق کینہ نہ رکھے. اگر کسی نے آپ کو کچھ تکلیف بھی پہنچا دی، معاف کرو، چھٹی کرو، بدلہ لینا اسی وقت لے کے ختم کرو. اس کے رونے پر رحم کرے. رونے لگے تو کسی کی بیوی رو رہی ہے تو کہتے ہیں بن رہی ہے، غلط بات ہے. رونے پر رحم کرنے کا حکم ہے ایک مسلمان کے. اس کے عیب کو ڈھانکے، کسی کے عیب کو کھول نہ دے. اس کے عذر کو قبول کر دے، عذر ہے پھر قبول کر لو، اس کو جھوٹا نہ سمجھو. ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرے. دیکھیے خیر خواہی ہر مسلمان کا حق ہے. اس کی محبت کو نبھائے، اس کے عہد کا خیال رکھے. ایک مسلمان بھی اگر عہد کر لیتا ہے تو سب مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے. اب مسلمانوں نے اس کی بڑی بڑی نظیریں قائم کی جہاد کے زمانے میں. بیمار ہو تو اس کو جا کے پوچھے، عیادت حق ہے مسلمان کا. مر جاوے تو اس کے لیے دعا کرے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کا تحفہ قبول کرے، اس کے احسانات کے بدلے احسان کرے. یعنی اس نے اگر آپ پہ احسان کیا کسی مسلمان نے، تو آپ بھی اس کو کچھ احسان کر لیں. ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے، اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے، اس کو کوئی کام پڑ جائے تو کام کر دے اس کا اگر کر سکتا ہے، اس کی بات کو سنے، اس کی سفارش کو قبول کرے، اس کو مراد سے نا امید نہ کرے. کسی کو نا امید کرنا بالکل غلط ہے، امید ہی دلا دینی چاہیے. کوئی بیمار ہو تو اس کو امید دلا دے، نہیں تم اچھے ہو جاؤ گے. لا باس صاحب، سنت بھی نہیں نہیں کہ تم کو ضرر نہیں پہنچے گا. مراد سے نا امید نہ کرے. اور اس میں مرد ہیں، شوہر ہیں، بن کے بیویوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کو نا امید کر دیتے ہیں. وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہیں. اس کی گم ہوئی چیز اگر مل جائے تو اس کے پاس پہنچا دے، اس کے سلام کا جواب دے، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے، اس کے ساتھ احسان کرے. اگر وہ اس کے بھروسے قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کر دے. اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو اس کی مدد کرے، اور اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہو تو اس کو روک دے. اس کے ساتھ محبت کرے، دشمنی نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے. جو بات اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے. ملاقات کے وقت اس کو سلام کرے، اور مرد سے مرد اور عورت سے عورت مصافحہ بھی کرے تو اور بہتر ہے. اگر باہم اتفاقاً کچھ رنجش ہو جاوے تو تین روز سے زیادہ کلام ترک نہ کرے. تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت بند کرنا گناہ ہے، جائز ہی نہیں ہے. بعض شوہر اپنی بیویوں سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، غصہ والا منہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں، بہت ہی غلط بات ہے. یا اگر عورت ایسا کرتی ہے تو اور بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ نے شوہر کو تو بڑا بنایا ہے، عورت ہو کے ایسی حرکت کرے اس کو کیا حق ہے؟ اس پر بدگمانی نہ کرے، اس پر حسد اور بغض نہ کرے، اس کو اچھی بات بتلائے. یعنی اس کو حسد، اس کی نعمت کسی مسلمان کو دیکھی تو اس کے زوال کی تمنا کر دیں، جل گئے. اس کو اچھی بات بتلائے، بری بات سے منع کرے، چھوٹوں پر رحم کرے اور بڑوں کا ادب کرے. دو مسلمانوں میں رنجش ہو جاوے، ان کی آپس میں صلح کرا دے. یہ حق ہے مسلمان. دو مسلمان لڑ گئے، بھڑکانے بھڑکا بجائے اس کے ان کو اور لڑا رہے ہیں، نہیں دیکھو کوئی صورت ہو سکتی کہ صلح ہو جائے. اور اس کی غیبت نہ کرے. غیبت تو آپ کو پتا ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس شخص کی غیر موجودگی میں ایک ایسی بات کہی جو اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو ناگوار ہوتی. یہ تعریف غیبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور مسلمان مسلمان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاوے، نہ مال میں نہ آبرو میں. اور کہیں بیٹھا ہے تو کوئی مسلمان تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بےچارے ہٹو میں ہٹو ہم بیٹھیں گے. یہ اس کا حق ہے مسلمان کا کہ کہیں بیٹھا ہوا اس کو بیٹھنے دے. یہ 40 حقوق ہیں جو مسلمان کے مسلمان پر ہیں. ایک عام مسلمان کے یہ حقوق بہشتی زیور میں جو بیان کیے گئے ہیں، یہ 40 اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں جب اس کے وہ حقوق جو انسان کی حیثیت سے اور حیوان کی حیثیت سے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں. اب ہمسائے کے حقوق، ہمسائے کے ساتھ پڑوسی یعنی اس کے ساتھ احسان اور رعایت سے پیش آئے، اس کی بیوی بچوں کی آبرو کی حفاظت کرے. ہم تو الٹا کرتے ہیں کہ پڑوسی کے بیوی پڑوسی کی لڑکی سے نظر رکھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. پڑوسیوں کے بیوی بچوں کی حفاظت پڑوسی کے ذمہ ہے. کبھی کبھی اس کے گھر تحفہ وغیرہ بھیجتا رہے، بالخصوص جب وہ فاقہ زدہ ہو تو ضرور تھوڑا بہت کھانا اس کو دے، اور اس کو تکلیف نہ دے. ہلکی ہلکی باتوں میں اس سے نہ الجھے. اور جیسے شہر میں پڑوسی ہوتا ہے اسی طرح سفر میں بھی ہوتا ہے، یعنی سفر کا رفیق جو گھر سے ساتھ ہو گیا ہو یا راہ میں اتفاقاً اس کا ساتھ ہو گیا ہو، اس کا حق بھی اسی ہمسائے کی طرح سے ہے جو رہنے میں پڑوسی ہے. اس کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا، کیونکہ ہم لوگ باہر رہے ملکوں کے، باہر کے ملکوں میں رہنے میں یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی. ایک اپنا جو آبائی وطن ہوتا ہے اس میں تو ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے، اور پڑوسی کے حقوق ادا کرنا کچھ آسان ہوتا ہے. یہاں پہ تو نفسا نفسی ہے، سامنے والا پڑوسی اس سے کوئی بات ہوتی نہیں، ملاقات ہوتی. پاکستان کا بھی وہی حال ہو گیا ہے، وہاں ہمارے محلوں میں ہر شخص اپنی اپنی دھن میں مگن ہے. تو ہم نے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے، وہ تو امریکہ میں ہی رہتے ہوئے پوچھا تھا، یہاں پڑوسی کے حق کیسے ادا کیے جائیں؟ پڑوسی کے حقوق تو یہ ہیں. اور نہ ہم تحفہ بھیج سکتے ہیں، نہ کچھ کو کھانا بھیج سکتے ہیں، نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ خیریت پوچھ سکتے ہیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا تھا کہ بس اس کو تکلیف نہ پہنچے تو حقوق ادا ہو جائیں گے. اور یہی اس میں ہے، بہشت زیور میں چوتھا حق، اس کو تکلیف نہ دے. اور حقوق کا خلاصہ یہ لکھ دیا ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے. سفر میں دو آدمی ہیں، تو سفر میں جب دو آدمی ہیں تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اس کو راحت دے، اس کی راحت کو مقدم کرے. یہ ہے نہیں ہمارے یہاں. اب محتاجوں کے حقوق، اسی طرح جو دوسروں کا محتاج ہو، جیسے یتیم اور بیوہ یا عاجز ضعیف یا مسکین یا بیمار یا ہاتھ پاؤں سے معذور یا مسافر یہ سائل فقیر، ان لوگوں کے یہ مزید حقوق ہیں. نمبر ایک، ان لوگوں کی خدمت مال سے کرو اگر مال ہے. نمبر دو، ان لوگوں کا کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کر دو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جو کسی مجبور کا کام کرتے. اور ان لوگوں کی دلجوئی اور تسلی کرنا، چونکہ بیچارہ مریض ہے یا معذور ہے، جیسے بالکل روکھے نہ رہو اس کے ساتھ. اور نمبر چار، ان کی حاجت اور سوال کو رد نہ کرو. یہ چار حقوق ہیں محتاجوں، مال سے خدمت، ہاتھ پاؤں سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے وہ کر دیں، کام بنا اس کا کام ہے کام اس کا کرا دیں، اس کی دلجوئی اور تسلی کریں. اور اگر کوئی وہ سوال کرے آپ سے اور آپ کر سکتے ہیں تو اس کو رد نہ کریں. اب قرابت داروں کے حقوق، تین حقوق بیان فرمائے قرابت داروں کے یعنی رشتے داروں کے، اپنے سگے بھائی وغیرہ، بھائی ماموں، پھوپھی، خالہ، چچا، سگے ہیں یہ سب، اگر محتاج ہوں اور کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرچ کی خبر گیری رکھے اور گاہ گاہ ان سے ملتا رہے، کبھی کبھی ملتا رہے، ان سے قطع قرابت نہ کرے، بلکہ اگر کسی قدر ان سے ایذا بھی پہنچ جائے تو صبر افضل ہے. اور سسرالی رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب بہشتی زیور سے مضمون ہے. سسرالی رشتے کو قرآن میں خدا تعالی نے ذکر فرمایا، نسب میں ذکر فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر اور سالے اور بہنوئی اور داماد اور بہو اور بیوی کی پہلی اولاد، اسی طرح سے بیوی کے لیے میاں کی پہلی اولاد کا بھی کسی قدر حق ہوتا ہے. اس لیے ان علاقوں میں بھی رعایت احسان و اخلاق کی اوروں سے زیادہ رکھنا چاہیے. اور بھائی بہنوں کے حقوق، بڑا بھائی حدیث کی روح سے مثل باپ کے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہے، بس ان کے آپس میں ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ماں باپ اور اولاد کے ہیں. اسی طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا چاہیے. سوتیلی ماں کے حقوق، سوتیلی ماں چونکہ باپ کی دوست ہے، بیوی کا شرعی مقام، شریعت کے مطابق جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین دوست ہے. شریعت نے یہ مقام ہوگا، یہ حکیم الامت کے مواعظ میں بھی یہی ملتا ہے، قرآن کی آیات سے بھی یہی ملتا ہے، حدیث شریف سے بھی یہی ہے. اور ہمارے حضرت نے تو صاحب صاحب مجھے خط میں لکھا کہ بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست ہے. تو سوتیلی ماں اب باپ کی دوست ہے، اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے، اس لیے سوتیلی ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں، یعنی باپ کے دوست کی طرح سے اس سے سلوک کیا جائے. دادا دادی اور نانا نانی کا حکم شریعت میں مثل ماں باپ کے ہیں، ان کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے سمجھنا چاہیے. دادا دادی اور نانا نانی کا وہی حق ہے. خالہ ماموں چچا اور پھوپھی کے حقوق، اب دیکھ رہے ہیں بھائی زیور کا کمال، کتنی تفصیل سے حقوق لکھے، کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے. خالہ اور ماموں مثل ماں کے، اور چچا اور پھوپھی مثل باپ کے، حدیث کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے. اب والدین کے حقوق، والدین کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالی کی ناراضگی پوشیدہ ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو اس سے نہ ہو سکے. اس لیے والدین کے حقوق واجبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آسانی سے ادا ہو سکے اور شریعت بھاری یا مشکل محسوس نہ ہو. بہشتی زیور میں والدین کے حقوق واجبہ کی فہرست جو دی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے. یہ حقوق اس کے علاوہ ہیں جو والدین کے حیوان اور انسان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ تو ہمیشہ رہیں گے. ماں باپ کی زندگی میں ان کے حقوق واجبہ حسب ذیل ہیں. نمبر ایک، ان کو تکلیف نہ پہنچاوے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو. اور ان کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اف بھی نہ کرے، قرآن کا حکم ہے کہ وہ تکلیف بھی کرے، زیادتی بھی کرے ماں باپ، تو اف بھی نہ کرو، یعنی اپنی ناگواری کا اظہار نہ کرو ان کے سامنے، گھر سے ان کو تکلیف ہوگی. اور یہ حکم چونکہ کلام پاک کا صریح قطعی اور واضح حکم ہے، اس لیے اس کے خلاف کرنا سخت گناہ ہے، قرآن کے حکم کو توڑنا. والدین چاہے کچھ کریں، اپنے کسی قول و فعل سے ان کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنو. اور نمبر دو، ان کی زبان سے، برتاؤ سے ان کی تعظیم کرو. اب یہ ایک تکلیف تو اکثر شریف دیندار لوگ والدین کو نہیں دینا چاہتے، نہ دیتے ہیں، لیکن زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کرے، اس میں بہت کمی ہوتی ہے. لکھا ہے اس حق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی ہوتی، اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. عام طور سے نیک شریف خاندانوں میں بھی یہی وہ بڑا حق ہے جو ادا ہونے سے رہ جاتا ہے. اور نمبر تین، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے. پہلا حق تو یہ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسرا زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کرے، اور تیسرا جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے. ان کا حق ہے، کسی جائز بات کو کہہ رہے ہیں تو آپ کریں، کرنا پڑے گا، اللہ نے کا حکم ہی ہے یہ، ماں باپ جو کہیں جائز ہے کریں. اور نمبر چار، اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرے اگرچہ ماں باپ کافر ہو. یہ تو والدین کی زندگی میں ان کے حقوق تھے، اور والدین کے حقوق ان کے انتقال کے بعد نمبر ایک ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے لیے معافی مانگے اور اپنے والدین کے لیے معافی مانگے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اس سے بہت کام بنتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کر کے دیکھ لیں. خیر کہنے کی بات نہیں, میں آپ کو میرے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, تو اب میں گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں تو بس یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو کچھ ہے یہ تو والدہ کی وجہ سے ہے, ہمارا وجود ہی والدہ کی وجہ سے. تو میں گاڑی میں بیٹھتی سب سے پہلا کام وہ مسنون دعا پڑھ کے 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھ کر کم سے کم ان کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام. اور ساری عبادت نافلہ کا ثواب ان کو بخش دیتا ہوں جتنی بھی ہیں. یہ ان کا حق ہے, بلکہ ان کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا. تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے, نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے. نمبر 2, ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آوے. جو والد کے ملنے والے ہیں یا والدہ کی ملنے, ان سے ان کے ساتھ احسان اور خدمت سے پیش آوے اچھی طرح. نمبر 3, ان کے ذمے جو قرضہ ہو یا کسی جائز کام کی وہ وصیت کر گئے ہوں اور خدا نے مقدور دیا ہو اس کو ادا کر دے. نمبر 4, ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے, ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی. اس میں سب چیزیں آ گئیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو گناہ کی حد تک چلی جائے, کیونکہ اس سے تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی. جب بھی اولاد گناہ کرے گی والدین کی روح کو تکلیف ہوگی. یہاں یہ بات سمجھنی کہ ان حقوق واجبہ کو جو بہشتی زیور سے یہاں نقل کیے گئے ادا نہ کیا تو گنہگار ہوگا, اور دوسرے احسانات نافلہ سے حقوق واجبہ کی تلافی نہ ہوگی بلکہ توبہ کرنی پڑے گی اور معاف کروانا پڑے گا. اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے اور اپنے لیے خوب دعائے مغفرت کرے اور گناہ سے بچے, تو امید ہے حق تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور معافی ہو جائے گی. اہم بات یہ ہے کہ اولاد کے گناہ سے والدین کی روح کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے اصل تلافی یہی ہے کہ اولاد گناہ سے بچے اور تقوی اختیار کرے تاکہ ان کی روح کو آرام ملے. اب تعدیل حقوق والدین کے بارے میں ایک مضمون ہے جو بہشتی زیور میں دیا ہوا ہے ذرا لمبا یہ, اس لیے میں اس کو ابھی نہیں پڑھتا, لیکن بہشتی زیور میں اور کتاب نور ہدایت میں اس میں دیا ہوا ہے, تو جس کو دلچسپی ہو وہ پڑھ لے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تعدیل ہو جاتی ہے, یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ ایسا حق ہے والدین کا جو ادا ہی نہ ہو سکے, ایسا نہیں. 40 منٹ تو ہو گئے, بس یہیں تک رکھتے ہیں پھر آج ان شاء اللہ کبھی اور. اب یہ شوہر اور بیوی کے حقوق, یہ بھی طویل ہے قصہ, اس لیے میں اس پہ ابھی ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اب جہاں بھی بیان ہوگا تو اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اکثر وہ میں بھیج دیتا ہوں ریکارڈنگ لوگوں کو, اس میں سننے تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, حقوق ادا کرتے رہیں. اور حقوق العباد کا تو بہت ہی سوال ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور جو حقوق العباد ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت رکھتے ہیں, اپنا فضل رکھتے ہیں, اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے, وسعت رزق اس کا بہت تعلق ہے. یہ کہ یہ سمجھ اور یہ فہم جو حکیم الامت نے لکھ دیا بہشتی زیور میں, یہ ملے گی نہیں کہیں آپ. یہ حکیم الامت کا ہی کمال ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی چیز کو انہوں نے بہشتی زیور میں رکھا ہوا ہے, تمام حقوق کی تفصیل. بس ان کو آدمی کبھی کبھی پڑھ لیا کرے بہشتی زیور سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر رہے.